والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صلوات قرآن کریم کی آیت نے جو ہمیں ایک معاملہ سکھایا ہے تجارت کا انداز بتایا ہے وہ انتہائی اہم ہے اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی کاروبار یا جتنے بھی بزنس ہوتے ہیں ان میں یا کاروبار میں نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ نفع ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے انسان کاروبار کرتا ہے تجارت کرتا ہے کبھی اسے اتنا فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو سود آور سمجھتا ہے فائدے مند سمجھتا ہے اور کبھی اس کے برعکس اسے نقصان پہنچ جاتا ہے تو فائدہ اور نقصان یہ دونوں ممکن چیزیں ہیں لیکن ایک تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں نو پروفٹ نو لاس یعنی اگر فائدہ نہیں ہوا ہے تو نقصان بھی نہیں ہوا ہے تجارت کی یہ قسم وہ ہوتی ہے کہ جب انسان بزنس میں قدم رکھتا ہے تو اگر جیب سے کچھ نہیں گیا ہے اگر اس کے اکاؤنٹ سے کچھ نہیں گیا ہے تو کم سے کم اسے تسلی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے یعنی انسان سب سے پہلے کوشش یہ کرتا ہے کہ فائدہ حاصل کرے دوسرے یہ کہ نقصان نہ ہونے پائے اگر فائدہ نہیں ملتا ہے تو کم سے کم نقصان سے بچ جائے یہ ہمارے دنیاوی کاروبار اور تجارت کا مزاج ہوتا ہے لیکن اگر کہیں جیب سے جانے لگے ہمارے اکاؤنٹ سے منتقل ہونے لگے تو ہم ایسے بزنس کو یا تجارت کو پسند نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ تجارت کی جاتی ہے مال کو بڑھانے کے لیے دولت میں اضافے کے لیے اور اگر دولت میں کمی واقع ہونے لگے گی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے تو دنیوی قوانین میں جب ہم بزنس کو، تجارت کو، معاملے کو دیکھتے ہیں تو وہاں تین صورتیں ہوتی ہیں، یا ہمیں کاروبار میں فائدہ ملتا ہے، یا ہمیں کاروبار میں نقصان ملتا ہے، اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فائدہ اور نقصان دونوں سے ہم بچ جاتے ہیں، یعنی اگر فائدہ نہیں ہوا ہے تو نقصان بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن جس تجارت کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس تجارت کی ہم بات کر رہے ہیں، جس میں ایک خریدنے والا ہے، ایک بیچنے والا ہے، ایک وہ چیز ہے کہ جو بیچی جا رہی ہے اور ایک وہ قیمت ہے جو اس چیز کے مقابلے میں ادا کی جا رہی ہے. خریدنے والا خدا ہے، بیچنے والا مومن ہے. جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ انسان کی جان اور اس کا مال ہے، اور اس کے عوض میں جو قیمت مل رہی ہے وہ مغفرت ہے اور جنت ہے. عزیزان گرامی، دنیاوی تجارت کا مزاج تین اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی نقصان، کبھی فائدہ، اور کبھی نہ نقصان نہ فائدہ. لیکن جس تجارت کا حوالہ خدا نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، اس میں اس تیسرے راستے کو کوئی دخل نہیں ہے. نو پروفٹ نو لاس، یہ جو ہے وہ دنیاوی تجارت میں دکھائی دیتا ہے لیکن اخروی تجارت میں نہیں ہے. قرآن آواز دیتا ہے کہ تم اپنی جان اور اپنا مال ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں بخش دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کریں گے. اگر ہم نے اپنی جان اور اپنا مال نہ دیا تو کیا ہوگا؟ جنت نہیں ملے گی. جنت نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ کوئی تیسری صورت ہے کہ نہ جنت نہ جہنم، کوئی تیسری جگہ؟ کم سے کم ہم نقصان نہ برداشت کریں. قرآن نے اعلان کیا کہ نہیں، اگر پروفٹ ہوگا، نفع ہوگا تو بہت بڑا نفع، یعنی جنت. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے جنت میں، ہمیشہ رہیں گے. اور اگر نقصان ہوا تو بہت بڑا نقصان، یعنی جہنم. اب یہاں درمیان کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ چلو اگر فائدہ نہ ہوا تو کم سے کم نقصان نہیں ہوا. یہاں یا فائدہ ہے یا نقصان ہے، اور فائدہ اور نقصان بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے. فائدہ ہے تو بہت بڑا فائدہ کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور نقصان ہے تو بہت بڑا نقصان کہ جس کا تدارک ممکن نہیں ہے، جس کا جبران ممکن نہیں ہے، جس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر خدا سے تجارت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، خدا سے معاملہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تو بھی ہمیں وہ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو وڈرا کر لیں کہ نہیں ہم خدا سے تجارت نہیں کریں گے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ خدا نے جو قیمت معین کی ہے وہ ہمارے حوالے نہیں کرے گا. اس لیے کہ جب ہم اپنی جان اور اپنا مال اس کے حوالے نہیں کریں گے تو وہ اس قیمت کو بھی ہمارے حوالے نہیں کرے گا. اور اگر ہم نے معاملہ کر لیا ہے تو معاملے میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، معاملے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ معاملہ کرے بھی اور اس کے مقابل میں ہمیں وہ قیمت حاصل نہ ہو تو پھر خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی چلی گئی، آخرت بھی چلی گئی، مال بھی چلا گیا، جان بھی چلی گئی، اور ہمیں جنت بھی نہیں ملی. کل میں نے آپ کے سامنے ایمان کی مختلف قسموں کو پیش کیا، جس میں سے ایک قسم وہ تھی کہ جب آدمی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو بہت ہی خلوص سے خدا کو آواز دیتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے. لیکن جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، مشکل دور ہو جاتی ہے، تو فوراً وہ شرک کرتا ہے، فوراً وہ اپنی اسی ڈگر کے اوپر آ جاتا ہے جس کے اوپر وہ پہلے تھا. خدا کہتا ہے ایسا ایمان ہمیں نہیں چاہیے.
دوسری قسم میں نے عرض کی تھی کہ کچھ لوگ ایسے مومن ہیں کہ جو خود غور و فکر نہیں کرتے ہیں, خود نہیں سوچتے ہیں, بلکہ اپنے بڑوں کے اوپر چلتے ہیں, ماں باپ کو دیکھا ہے کرتے ہوئے, ماں باپ کو دیکھا تھا یہ بات کرتے ہوئے, اس بات کو مانتے ہوئے, لہذا اس بات کو مانتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں. قرآن آواز دیتا ہے کہ ایسا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے, اس لیے کہ اگر ماں باپ نے غلط کیا تھا تو بھی تم وہی کرو گے, اور اگر ماں باپ نے صحیح کیا تھا تو بھی تم وہی کرو گے. لہذا ہمارے ہاں اس ایمان کی قدر و قیمت ہے کہ جو خود سوچ سمجھ کے ہو, تقلید کی بنیاد کے اوپر نہ ہو. یعنی اگر تم تقلید کر کے کوئی اچھا کام بھی کرو گے تو اس تقلید میں وہ بنیادی حیثیت نہیں پائی جاتی ہے جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے. اگر کسی سے دھوکے میں کوئی اچھا کام ہو گیا, اگر کسی سے دھوکے میں کوئی نیک کام ہو گیا, تو یقیناً اس دھوکے والے نیک کام کی وہ حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے ارادے اور اختیار سے نیک کام کرتا ہے. آ رہے تھے مجلس میں شرکت کرنے کے لیے, ٹرین میں جیب کٹ گئی, فوراً ہم نے کہا جان کا صدقہ مال, صدقے کی نیت. یہ کیسا صدقہ, جب جیب سے نکل گیا تو صدقے کی نیت, جیب میں رہتا اور ہم اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے نکال کے دیتے تب صدقہ ہوتا. اب تو وہ گیا ہی ہے. اگر ہمارے اختیار میں ہوتا اور ہم اپنے سے نکال کے دیتے تب اس کا ہمیں ثواب ملتا, لیکن اگر چور نے نکال لیا تو ہم کہتے ہیں کہ جان کا صدقہ مال ہے, ہم صدقے میں حساب کر لیں گے. سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام ہوا ہے اس میں ہمارا ارادہ شامل نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لے گیا ہے وہ صدقے کا مستحق نہیں. لہذا یہ مال کبھی بھی صدقہ حساب نہیں ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ وہی ایمان اور وہی کام اور وہی نیک کام, وہی نیک امر ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوگا جو ہمارے اختیار سے ہو, ہمارے غور و فکر سے ہو, ہمارے خود اپنے عمل سے ہو, ہم اس کو ارادے کے تحت اس کام کو انجام دیں, تب تو وہ کام ہمارے کام آنے والا. ورنہ اس کے علاوہ کوئی کام ہمارے لیے قابل قبول نہ ہوگا خدا کے پیش نظر. تو یہ ایک ایمان کی قسم ہوئی. ایمان کی اور بھی قسمیں پائی جاتی ہیں. بہت ہی سطحی قسم ایک یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا لیکن دل میں ایمان نہیں اترا. زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جتنے بھی احکام الہی ہیں سب کو مان لیا, واجبات کو مان لیا, محرمات کو مان لیا, لیکن زبان سے مانا, دل سے نہیں مانا. تو زبان سے ماننے کا مطلب ہے اسلام, اور دل سے ماننے کا مطلب ہے ایمان. قرآن کہتا ہے کہ لم تؤمنوا, تم ایمان نہیں لائے ہو, بل قولوا اسلمنا ولکن قولوا اسلمنا, لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. اسلام کا تعلق زبان سے ہوتا ہے, ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جب زبان کے اوپر کوئی چیز آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان نے دل سے بھی اسے مان لیا ہو, لیکن اگر دل میں کوئی چیز آ جاتی ہے, گھر کر لیتی ہے, تو انسان کے اعضاء و جوارے سے, ہاتھ پیر سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیا مانتا ہے اور کیا نہیں مانتا. اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ زہر ہے تو ہم زہر کے قریب نہیں جاتے, آگ کے قریب نہیں جاتے ہیں, خطرناک چیزوں کے قریب نہیں جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. تو جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو ہم اس کے قریب نہیں جاتے ہیں, خطرہ مول نہیں لیتے ہیں. لیکن جب تک ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا ہے لیکن دل سے نہیں مانتے ہیں. ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے مضر ہے, ہر پیکٹ کے اوپر لکھا بھی رہتا ہے, بنانے والے بھی لکھ دیتے ہیں, لیکن اس کا ضرر فوری طور پر نہیں ہوتا ہے. آگ جلا دیتی ہے, ہم اس کو بھی مانتے ہیں, سگریٹ نقصان دیتا ہے, اس کو بھی مانتے ہیں, لیکن آگ ابھی جلائے گی, سگریٹ کا نقصان 10 سال کے بعد دکھائی دے گا. تو جو فوری طور پہ ریئیکشن ہوتا ہے اس کے اوپر تو ہم ایمان لے آتے ہیں, کبھی بھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں. لیکن جس کا نتیجہ کچھ دیر کے بعد حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا کوتاہی کرتے ہیں, تھوڑی سی تنبلی کرتے ہیں, سستی کرتے ہیں, تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے عمل سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے. جیسے جیسے ہمارا یقین بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ہمارے ہاتھ پیر سے یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے, ہمارا اعتقاد کیا ہے. مثلا آج کے دن اسی مجلس میں شرکت یہ ہمیں کیا سمجھاتی ہے؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہے, کچھ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے. کالا کپڑا پہن لیا, کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہ بتانے کی ضرورت ہے. سر سے آزاد کے اوپر آ گئے, کم سے کم یہ ہمارے کردار کا اعلان ہے کہ ہم کربلا کے مخالف نہیں, ہم کربلا والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہم اہل بیت والے ہیں. تو مجلس میں آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذکر سید الشہداء میں شریک ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے کم ہم آہنگی پائی جاتی ہے, رفاقت پائی جاتی ہے, نظریات میں میل پایا جاتا ہے. اور جتنا نظریات میں میل پایا جاتا ہے اتنا ہی ایمان میں قوت پیدا ہوتی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب تک ایمان کمزور ہوتا ہے آدمی میں ایثار نہیں پیدا ہوتا, قربانی نہیں پیدا ہوتی. لیکن جیسے جیسے ایمان میں استحکام پیدا ہوتا ہے, جیسے جیسے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے, ویسے ویسے انسان اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتا ہے, صرف پروردگار کو نگاہ میں رکھتا ہے. صلوات پر محمد و آل. جیسے جیسے ایمان میں مضبوطی آتی ہے, کون سا ایمان چاہیے؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض, باپ دادا والا ایمان نہیں, سطحی ایمان نہیں, لو کلاس کا ایمان نہیں. یتفکرون فی خلق السماوات والارض, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آسمان اور زمین کی خلقت کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, پروردگار تو نے اس کو عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا. کیا مطلب؟ یعنی غور و فکر کرتے ہیں خلقت میں, غور و فکر کرتے ہیں کائنات میں, یعنی جو کچھ مانتے ہیں وہ سمجھ کے مانتے ہیں. اور جب انسان سمجھ کے مانتا ہے تو اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا. آپ صبح سے شام تک ایک کمرے میں بند رہے, باہر سے آنے والے سے پوچھا کہ کیا بھائی اذان کا وقت ہو گیا, مغرب ہو گئی, رات ہو گئی, اس نے بتا دیا کہ ہاں ہو گئی. دوسرا آیا, اس نے کہا ابھی ٹائم نہیں ہوا. چونکہ بتانے کے اوپر آپ نے مانا تھا, لہذا آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ واقعی وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا. لیکن اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہو تو اب چاہے ساری کائنات مل کے کہے ٹائم نہیں ہوا, لیکن آپ اس کو مانتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان کہنے سے نہیں پیدا ہوا ہے, دیکھنے سے پیدا ہوا. یہ ایمان کسی کے بتانے سے نہیں پیدا ہوا, بلکہ خود اپنے یقین کی بنیاد کے اوپر پیدا ہوا ہے. اب ساری کائنات اگر ایک زبان ہو کر کے کہہ دے کہ نہیں رات نہیں ہے دن ہے, تو ممکن ہے جبری طور پر ہم اس کو تسلیم کر لیں, تقیا کر لیں, سامنے کے اوپر مان لے, لیکن دل بہرحال نہیں مانے گا. اور جب دل میں قوت ایمان پیدا ہو جائے گی تو خدا بھی مدد کرے گا, جیسا کہ ابراہیم کی مدد کرتا ہوا دکھائی دیا. پتہ یہ چلتا ہے کہ ابراہیم نے غار سے نکل کر کے آسمان کی طرف دیکھا, چمکتے ہوئے ستارے نظر آئے. یقیناً یہ ابراہیم کا پہچاننے کا انداز نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو متوجہ کرنے کا طریقہ ہے. ابراہیم کیسے سکھا رہے ہیں خدا شناسی؟ باہر نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ستارے چمک رہے ہیں, کہا یہ چمکدار چیز کیا ہماری خدا ہے. صبح ہوتے ہوتے وہ ستارے ڈوب گئے, کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. چاند کو دیکھا, پوچھا کیا یہ خدا ہے؟ جب چاند بھی ڈوب گیا کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ڈوب گیا. سورج نکلا کہا یہ تو سب سے بڑا ہے, اس میں روشنی بھی ہے اس میں حرارت بھی ہے, کیا یہ خدا ہے؟ لیکن جب زوال ہوا غروب ہو گیا تو ابراہیم آواز دیتے ہیں کہ چمک دمک پائی جاتی ہے, لیکن یہاں زوال بھی پایا جاتا ہے غروب بھی پایا جاتا ہے. جو زائل ہو جائے وہ عروج نہیں دے سکتا, جو غروب ہو جائے وہ طلوع نہیں دے سکتا, لہذا یہ خدا نہیں ہو سکتا. ابراہیم نے طریقہ بتایا کہ تم کائنات کے اوپر غور و فکر کرو, اور غور و فکر کرنے کے بعد ایمان کے معاملے میں اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو جاؤ, جیسا تمہارا ایمان ہوگا ویسا پروردگار سے تمہارا سودا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بزم رسالت میں بیٹھنے والے سب ایک جیسے نہیں تھے, کچھ وہ تھے جو 8 درجے کے ایمان کے اوپر فائز, کچھ 9 درجے کے ایمان کے اوپر فائز, کچھ 10 درجے کے ایمان کے اوپر فائز, اور کسی کے بارے میں تو خود اپنے بارے میں علی نے کچھ نہ کہا, پیغمبر نے جاتے جاتے اعلان کر دیا کہ دیکھو ہم ایمان کل کو بھیج رہے ہیں کفر کل کے مقابلے میں, لہذا وہ لوگ اور ہوں گے جو ایمان کے درجات کے اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں, لیکن یہ علی ایسے ہیں جن کو درجات کے اعتبار سے نہ پہچاننا بلکہ یہی ایمان ہے. صلوات پر محمد والا, یہی کل ایمان ہے. کل ایمان کا کیا مطلب؟ کل کا مطلب کل ہوتا ہے. جب ہم نے کل کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. پیغمبر نے کہا یہ جا رہے ہیں اور یہ کل ایمان ہے, تو اب کل ایمان تو چلا گیا, بچا کیا؟ پورا ایمان چلا گیا کل کفر کے مقابلے میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے ہمیں توحید کا طریقہ سکھایا, وحدانیت کو پہچاننے کا طریقہ سکھایا, خدا شناسی کا طریقہ سکھایا, اور خدا کو پہچان کے اپنے ایمان کی قوت بتائی. کیسے بتائی؟ ادھر شہر میں جشن منایا جا رہا ہے, صنم خانے نمرود خالی ہے, ابراہیم جشن میں شریک نہیں ہوتے ہیں بلکہ حکم پروردگار سے اسنام شکنی کرتے ہیں, پورا بت خانہ خالی, لیکن ایک کو چھوڑ دیا اور اس کے کاندھے پہ کلہاڑی رکھ دی. اب جو پلٹنے والے پلٹ کے آئے تو دیکھا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہوا, کس نے یہ کیا؟ کہا بڑے والے سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہو. یعنی ابراہیم جھنجھوڑنا چاہتے تھے کہ جو بول نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, اپنے اوپر سے مچھی ہٹا نہیں سکتا, نہ اپنا فائدہ کر سکتا ہے نہ دوسروں کا فائدہ کر سکتا ہے, تم اسی کو خدا مانتے ہو, تم اسی کو پروردگار مانتے ہو. ابراہیم نے کہا کہ اگر یہ بول سکتے ہو تو ان سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ کس نے حرکت کی ہے. کیونکہ نظریات معلوم تھے لہذا ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کی پوری تیاری ہوئی. آپ تصور فرما سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی لکڑی درکار ہوتی ہے, بہت زیادہ ایندھن کی ضرورت نہیں. مدت تک جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں, لکڑیاں جمع ہوئیں اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد جناب ابراہیم کو اس میں پھینکا جانے لگا. اب عالم یہ ہے کہ اتنا زیادہ ایندھن اکٹھا کر لیا ہے, اتنا زیادہ آگ اکٹھا کر لی ہے کہ اس کے قریب نہیں جا سکتے, وہی پہ شیطان نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تمہیں ترکیب بتائیں گے, منجنیر کے ذریعے سے, گوفنے کے ذریعے سے ان کو پھینکو. میں آپ کے سامنے اس واقعے کو صرف اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان سے کتنی بڑی قوت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر, اور جب انسان اپنے اندر خالص ایمان پیدا کر لیتا ہے تو اس انسان کی مدد خود خداوند عالم کرتا ہے. جناب ابراہیم جو توحید خالص والے ہیں, پروردگار کو ماننے والے ہیں, خدا واحد کا اقرار کرنے والے ہیں, ان کو آگ میں پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابراہیم مطمئن, ابراہیم کے ماتھے پر چکن نہیں ہے جبکہ معاملہ ابراہیم کا ہے. کوئی خوف نہیں, کوئی ہراس نہیں, کوئی ڈر نہیں. جناب ابراہیم کو منجنیق میں رکھا گیا, ابراہیم مطمئن ہے, فرشتے پریشان, فرشتے پریشان ہیں جن سے انسان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے, کوئی ناطا نہیں ہے, کوئی عزیز داری نہیں ہے, لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ پروردگارا روح زمین پر ایک آدمی تیرا کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو بھی قتل کیا جا رہا ہے, جلایا جا رہا ہے. کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا پروردگار بچا لے اسے. کہا اگر یہ چاہتے ہیں بچنا تو بچا لو جا کے. ابراہیم کو پھینکا جا چکا, ابراہیم فضا میں ہے. ایک بھاری چیز کو جب پھینکا جاتا ہے تو اپنی جگہ سے چل کر کے دوسری جگہ پر گرتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا, اس کا کیلکولیشن آپ کے حوالے, یا آپ حساب لگائیے گا کہ کتنے منٹ میں چلے اور کتنے سیکنڈ میں پہنچے, یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں. لیکن یہ معلوم ہے کہ جبرائیل راستے میں ملے. چل دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ساری راہیں مسدود, سارا مسئلہ جو ہے اپنی جگہ پہ طے ہو چکا ہے کہ اب ان کو آگ میں جانا ہی جانا ہے, کوئی بچانے والا اب نہیں ہے, اس لیے کہ سامنے آگ ہے اور ان کو منجنیق کے ذریعے سے پھینکا جا چکا ہے. اب گرنے میں کتنا سیکنڈ باقی ہے, کتنے لمحات باقی ہیں, اب تو اضطراب ہونا چاہیے, اب تو بے چینی ہونا چاہیے, لیکن جناب ابراہیم مطمئن, جناب ابراہیم میں اطمینان پایا جا رہا ہے. جبرائیل بے چین ہے, آواز دیتے ہیں اے خلیل خدا کوئی حاجت ہے؟ خلیل خدا کا کیا مطلب, یعنی خدا کے دوست, کوئی حاجت ہے؟ حاجت کیوں نہ ہوتی, اس لیے کہ بندہ محتاج ہوتا. ابراہیم یہ کہہ نہیں سکتے کہ حاجت نہیں ہے, اس لیے کہ خدا اور بندے میں فرق یہی ہوتا ہے کہ خدا بے نیاز ہوتا ہے اور بندہ محتاج ہوتا ہے. ابراہیم نہیں کہہ سکتے کہ مجھے حاجت نہیں ہے, فرماتے ہیں حاجت ہے لیکن تم سے نہیں. یہ کہاں کی بات ہے, چل چکے ہیں آگ میں جانے کے لیے, اس عالم میں گفتگو کر رہے ہیں کہ حاجت ہے اس لیے کہ بندہ ہوں, لیکن تم سے نہیں ہے اس لیے کہ اس کا ماننے والا ہوں, تمہاری مدد نہیں. اگرچہ یہ مدد بھی خود جبرائیل کی پیش کردہ مدد نہیں ہے بلکہ رب العالمین کی پیش کردہ مدد ہے. اگر خدا نے اجازت نہ دی ہوتی تو جبرائیل آ ہی نہیں سکتے تھے, اگر خدا نے نہ کہا ہوتا تو جبرائیل مدد ہی نہیں کر سکتے تھے. یہ بھی گویا ان ڈائریکٹ خدا کی مدد ہے, لیکن ابراہیم کی توحید پرستی جبرائیل کی مدد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. کہا خدا سے حاجت ہے تم سے نہیں. تصور فرمائیے کہ ایمان کی کس منزل پر ابراہیم فائز. کہا اچھا جس سے ہے اسی سے کہیے. ابراہیم آواز دیتے ہیں کہ اس سے کہنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ کہا اس سے جاتا ہے جو دل کا حال نہ جانتا ہو. جس سے حاجت ہے وہ دل کا حال جانتا ہے, لہذا میں نہ کہوں گا, میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا, اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ بچائے یا جلائے. عزیزان گرامی, یہودی ایمان کی قوت تھی جس نے جناب ابراہیم کو آگ میں جانے کے بعد بھی بچا لیا, یعنی خدا نے آخری مرحلے میں آگ کو گلزار بنا کے یہ بتا دیا کہ جو ہم پر ایمان رکھتا ہے ہم اس کے ایمان کی لاج بھی رکھتے ہیں. صلوات پر محمد وال. یہی وجہ ہے ابراہیم نے اپنا مال پیش کیا, اپنی جان پیش کی, خدا نے قبول کر لیا. جو ابراہیم پریشان ہو, اس لیے کہ ابراہیم نے سودا کیا ہے, ابراہیم تجارت کر رہے ہیں خدا سے. تجارت کیا ہے؟ اپنی جان اور مال کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے, اس کے مقابلے میں وہ قیمت حاصل کرنا ہے جو خدا نے معین کی ہے. اب اگر ابراہیم اپنی جان کو بچانا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم نے اپنی جان بیچی نہیں ہے. جب ہم نے جان بیچ دی تو اس جان کا مالک ہوا خدا, اور جب ہم نے جان بھیج دی تو جنت کے مالک ہوئے ہم. عزیزان گرامی آپ توجہ فرما سکتے ہیں کہ جان بیچنا یہ سودا ہے, اور یہ سودا اسی وقت مکمل ہوگا جب ہم اپنا مال اس کے حوالے کر دیں اور اس کا مال ہمارے پاس آ جائے. ابراہیم نے اپنی جان اور مال خدا کے حوالے کر دیا, لہذا اب جان و مال کے سلسلے میں ان کو کوئی فکر نہیں. اب جو ہم شب ہجرت دیکھتے ہیں کہ علی کو کوئی اضطراب نہیں, علی کو کوئی بے چینی نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر علی نے سودا نہ کیا ہوتا تو علی اپنی جان بچانا چاہتے, علی اپنی حفاظت کرنا چاہتے, لیکن علی جنگ میں بغیر ذرا کے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ جان ہماری نہیں ہے, خدا کی ہے, ہم نے بیچ دی ہے. اب اگر خدا بچانا چاہے گا تو بچائے گا, نہیں بچانا چاہتا ہے تو نہ بچائے گا. ہماری قیمت ہم کو مل گئی, اور اگر قیمت کو دیکھنا ہے تو عید کی صبح کو دیکھنا پڑے گا کہ جب فاطمہ نے آگے بڑھ کے کپڑے لے لیے, آواز دی مسلمانوں دیکھو جنت میں ہمارا اختیار ہے یا نہیں. کیسا اختیار؟ کہ میں نے رات میں بچوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں, صبح آ جائیں گے. صبح نہ ہونے پائی تھی, ایک مرتبہ دق الباب ہوا, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, آگے بڑھ کے سیدہ نے کپڑے لے لیے اور کپڑے لے کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہم نے جو کچھ کہا تھا وہ ہو گیا, ہم نے جس چیز کا اعلان کیا تھا وہ ہو گیا. عزیزان گرامی آنے والے نے آتے ہی ساتھ اعلان کیا, کیا نا خیاط الحسنین, میں حسن اور حسین کا درزی ہوں, میں حسن اور حسین کا خیاط ہوں, درزی ہوں. یقیناً آنے والا جنت کا رضوان تھا, اس لیے کہ رسول نے بعد میں بتایا کہ اے بیٹی تمہیں پتا ہے کہ یہ کپڑے لانے والا کون تھا؟ کہا بابا آپ بتائیے. کہا یہ رضوان جنت تھا. عزیزان گرامی اگر اس رضوان جنت نے آتے ہی ساتھ کہہ دیا ہوتا کہ میں رضوان جنت ان دونوں کے کپڑے لے کے آیا ہوں تو ممکن ہے ہماری نگاہوں میں امام حسن اور امام حسین کی فضیلت میں اضافہ ہو گیا ہوتا. لیکن آنے والے رضوان نے آواز دی, دیکھو میں ساری کائنات کے لیے رضوان ہوں, لیکن اس گھرانے کے لیے ایک خادم سے زیادہ کچھ نہیں. فاطمہ نے رات میں اپنے بچوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے کپڑے رضوان جنت کے پاس ہیں, بلکہ یہ کہا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں. لہذا اگر رضوان جنت اپنے کو رضوان بتا دیتا ہے تو فاطمہ کی بات نہیں رہ جاتی ہے. فاطمہ نے آواز دی تھی درزی کے یہاں کپڑے ہیں, لہذا آنے والا کوئی بھی ہو جب اس دروازے پر آئے گا تو درزی بن کے آئے گا. صلوات پڑھے محمد والے. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے. لہذا ایمان کی قوت ہمارے سامنے آ گئی. فاطمہ نے آگے بڑھ کے کپڑے لیے, فاطمہ نے کپڑے لے کے بتا دیا کہ جو خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کی بات کی لازمی خدا رکھ لیتا ہے, اس کی بات کی عزت بھی خدا رکھ لیتا ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کپڑے آئے تو سفید تھے لیکن بچوں نے اپنے مزاج کے مطابق اسے رنگین چاہا. جبرائیل نازل ہوئے, رنگ کے ساتھ نازل ہوئے. جبرائیل پانی ڈالتے جاتے ہیں, رسول اسلام بچوں کی خواہش کے مطابق کپڑوں کو رنگتے جاتے ہیں. بڑے بیٹے اور بڑے نواسے کو ہرا رنگ پسند ہے تو چھوٹے نواسے کو لال رنگ پسند ہے. بچوں نے کپڑے پہنے, رنگین کپڑے پہنے. ماں خوش ہے, باپ خوش ہے, گھر والے خوش ہیں, لیکن نانا کی آنکھوں میں آنسو. بابا یہ تو خوشی کا مقام ہے, بچوں کی خوشی خدا نے رکھی ہے, ہمارے گھر میں کپڑوں کا انتظام نہیں تھا, خدا نے انتظام کر دیا, یہ تو شکر پروردگار کا مقام ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ ایک مرتبہ پیغمبر نے چشمے پورنم سے اپنی بیٹی کو دیکھا, آواز دی, علی آگے بڑھو اور فاطمہ کے بازوؤں کو تھام لو, اس لیے کہ میں کچھ بتانے جا رہا ہوں. علی نے بازو تھامے, رسول نے بیان کیا کہ حسن نے سبز رنگ پسند کیا ہے زہرا. ایک دن وہ آئے گا کہ جب حسن کو زہر دیا جائے گا. حسین نے سرخ رنگ پسند کیا ہے, حسین کے لیے کربلا آئے گی. ہمارا تین دن کا بھوکا پیاسا حسین کربلا کی جلتی ریتی کے اوپر شہید کیا جائے گا. عزیزو, زہرا نے سنا, علی نے سنا, خاندان والوں نے سنا, عید کا دن ہے, کوہرام برپا ہے, رسول مصائب بیان کر رہے ہیں, خاندان والے آنسو بہا رہے ہیں. عجیب و غریب عید کا دن کہ جس دن آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, دل بے چین ہیں, مغموم ہیں گھر والے. عزیزان گرامی, ماں نے سوال کیا, بابا یہ کیسے امتی, یہ کیسے چاہنے والے, یہ کیسے ماننے والے, یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے, آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے نواسے کو شہید کر دیں گے. کہا نہیں بیٹی, ہم نہیں ہوں گے. کہا علی جیسا بہادر, اس کے سامنے شہید کر دیں گے. کہا علی بھی نہیں ہوں گے. کہا میرا بھی خیال نہیں کریں گے. کہا فاطمہ تم بھی نہ ہوگی. کہا حسن, کہا حسن بھی نہ ہوں گے. ایک مرتبہ فاطمہ کے دل سے ایک نعرہ نکلا, بابا جب کوئی نہ ہوگا تو میرے لال کا ماتم کون کرے گا, میرے لال کو روئے گا کون, میرے لال کی مجلس کون برپا کرے گا. میں آواز دوں گا, اے فاطمہ تم اتنی بے چین کیوں ہو, ارے زینب موجود, ام کلثوم موجود, گھرانے والے موجود, سید سجاد موجود, ارے یہ سب تمہارے لال کا ماتم کریں گے. ممکن ہے تاریخ آواز دے, ارے یہ کہاں ماتم کر سکتے ہیں, یہ کہاں رو سکتے ہیں, ان کی حالت تو خود ایسی ہوگی کہ جس کے اوپر ساری کائنات آنسو بہائے. رسول اکرم نے فاطمہ کو تسلی دی, میری لال گھبراؤ نہیں, میری لال پریشان نہ ہو, خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے تمہارے بچوں کے اوپر روئیں گے, جس کے جوان تمہارے جوانوں کا ماتم کریں گے, جس کے بوڑھے تمہارے بوڑھوں کی ادا منائیں گے, جن کی عورتیں تمہاری عورتوں کے اوپر گریہ کریں گی. عزیزو, قلب زہرا ٹھہر گیا اور آج کی ہماری مجلس ہے اسی وعدے کی بنیاد کے اوپر ہے جو رسول اسلام نے فاطمہ سے کیا تھا. اے فاطمہ گھبراؤ نہیں, تمہارے لال کی عزا منائی جائے گی. فاطمہ یہ نہیں چاہتی کہ ساری کائنات ان کے لال کو روئے, بلکہ یہ چاہتی ہے کہ کم سے کم ہر ذہن بشر میں یہ بات آ جائے کہ میرے لال کو شہید کیوں کیا گیا, میرے لال کو مارا کیوں گیا, میرے لال کو تین دن کا بھوکا اور پیاسا رکھا کیوں گیا. عزیزو, کربلا کی یاد میں سب سے زیادہ اہمیت پیاس کی ہے. دو محرم ہے آج, آج ہی کے دن حسین کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا تھا, لیکن کربلا پہنچنے سے پہلے حسین نے راستے میں پانی کا اچھا خاصا انتظام کر لیا تھا. سارے مسجدیں بھرے ہوئے ہیں, سارے ظرف بھرے ہوئے ہیں, بھائی عباس پانی کا اہتمام کرو, علی اکبر پانی کا اہتمام کرو, پانی انتہائی وافر مقدار میں موجود. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ حسین آگے بڑھ رہے ہیں, سامنے سے ایک رسالہ آ رہا ہے, اس رسالے کا سپہ سالار ہے حر. حر اتنا پیاسا ہے کہ نہ اسے اپنی کوئی خبر ہے, نہ اپنے لشکر کی کوئی خبر, جانوروں کی زبانیں باہر نکلی آ رہی ہیں, انسان ہلاک ہوئے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے
اس رسالے کو روکا اور پانی پلانا شروع کیا. اب عباس پانی پلا رہے ہیں, علی اکبر پانی پلا رہے ہیں, قاسم پانی پلا رہے ہیں, غلام پانی پلا رہے ہیں, سب پانی پلا رہے ہیں. اور صرف انسانوں کو نہیں, 1000 کا لشکر پانی پی رہا ہے اور ان کے جانور بھی پانی پی رہے ہیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں پیاس کی شدت سے اتنا نڈھال ہو گیا تھا کہ میں بہت دیر میں پہنچا, سب پانی پینے میں مصروف تھے, کوئی میری طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا. ایک مرتبہ جب میں پہنچا تو حسین خود بیٹھے نہ رہ سکے, اپنی کرسی سے اٹھے اور مسجد کا دہانہ کھول کے مجھے پانی پلایا, میری سواری کو پانی پلایا. عزیزو, حسین نے کتنا پانی لیا تھا اپنے ساتھ؟ 1000 کا لشکر پانی پی لیا, 1000 کے لشکر کے جانوروں نے پانی پی لیا. کربلا میں یہ لشکر وارد ہوا, حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن خور نے لگام پرست کے اوپر ہاتھ ڈالا. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں, تکلت کا انمک, تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے, تو نے بڑی جسارت کی ہے, تو نے میرے گھوڑے کی لگام کے اوپر ہاتھ ڈالا. ادھر خور کا ہاتھ لگام پرست کے اوپر پہنچا, ادھر عباس کا ہاتھ عبد الشمشیر کے اوپر پہنچ گیا. ایک مرتبہ حسین نے آگے بڑھ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, میرے بھیا عباس, ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے ہیں, ہم جنگ میں ابتدا نہیں کرتے. عباس جیسے غازی کے لیے یہ منظر انتہائی دل دوست تھا, کیسے برداشت کرتا یہ غازی, کیسے برداشت کرتا یہ مجاہد. لیکن حسین کے حکم سے خاموش ہو گیا. عزیزان گرامی, خور کے لشکر کو پانی پلایا لیکن احسان فراموش لشکر نے حسین کے اوپر پانی بند کیا. خور پانی پی چکا ہے, اس کے اندر تھوڑا سا ضمیر پایا جاتا ہے. جیسے ہی امام نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تیرے ماتم میں بیٹھے, ایک مرتبہ خور جھنجھلا جاتا ہے, کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن زبان رک جاتی ہے. آواز دیتا ہے, مولا اگر آپ کی والدہ گرامی بنت پیغمبر نہ ہوتی تو میرے سامنے کوئی بھی ہوتا میں اسی انداز میں جواب دیتا. عزیزان گرامی, میں سوچ رہا تھا کہ آخر خور سے جو برا لگا ہے حسین نے ایسا جملہ کیوں کہا ہے. آپ توجہ فرما سکتے ہیں کہ اسی جملے نے خور کی پوری دنیا بدل دی. وہ خور جو ابھی یزید کے درباریوں میں تھا, یزید کے لشکر میں تھا, وہ خور جو ابھی مخالف سمت میں تھا, مخالف سپاہ میں تھا, وہ خور ایک مرتبہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم حسین کو ویسا جواب کیوں نہیں دیتے. حسین نے بھرے مجمع میں میری ماں کا نام لیا ہے اور میں بھرے مجمع میں جواب نہیں دے سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑا کہ تم سوچو میں کون ہوں. خور سوچ میں پڑ گیا اور یہی سوچ اسے سے کام آئی. تیسرے سال نے بھی سوچا تھا, خور نے بھی سوچا, لیکن دونوں کی سوچ میں, دونوں کی فکر میں فرق آیا. رات بھر وہ بھی سوچتا رہا, رات بھر یہ بھی سوچتا رہا, لیکن دونوں کے نتائج الگ الگ ہیں. پسر ساتھ وہیں پہ رہا. خور نے ایک مرتبہ اپنی بے چینی کا اظہار کیا. نہیں ہوتی ہے, کبھی بستر پہ آتا ہے, کبھی بستر سے اٹھتا ہے, کبھی خیمے سے باہر آتا ہے, کبھی دور تک جاتا ہے, کبھی پھر خیمے میں آ جاتا ہے. ایک مرتبہ بیٹے نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ قلم ہے کیا, مجھے دل میں ایک آگ لگی ہوئی ہے. کہا کیوں؟ کہا تم نے نہیں سنا. نہیں سنا تو آؤ, اور صرف تم ہی نہیں, میرے بھائی کو بھی بلا لو, میرے غلام کو بھی بلا لو. لے کے رات کی تاریکی میں خیام حسین سے قریب ہوا ہور, کذرا کان لگا کے سنو. اب تو کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی, الاتش الاتش, ہائے پیاس, ہائے پیاس مارے ڈالتی. کہا یہی وہ اپرادھ ہے جنہوں نے ہمیں اگر پانی نہ دیا ہوتا تو چل تلوار چلانے کی ضرورت نہیں تھی.
نیزے پھینکنے کی ضرورت نہیں تھی، تیر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف اگر پانی روک لیتے نہ دیتے تو ہم تباہ ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے. لیکن حسینی کرم نے ہماری جان بچائی ہے. آج ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں خالی کوزے لیے ہوئے ایک خیمے سے دوسرے خیمے کے چکر لگا رہے ہیں. ہائے پانی، ہائے پیاس. صبح عاشور نمودار ہوئی اور آگے بڑھا. پسرے صاحب یہ بتا تیرا ارادہ کیا ہے؟ کیا ایسی جنگ ہوگی کہ ہاتھ کٹ کے گرتے ہوئے نظر آئیں گے، سر اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے؟ کہا سولو کی کوئی صورت نہیں. کہا نہیں، اب سولو کی کوئی صورت نہیں. ایک مرتبہ ہور نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، آگے بڑھا. غلام بھی پیچھے پیچھے آیا، بھائی بھی پیچھے پیچھے آیا، بیٹا بھی پیچھے پیچھے آیا. ایک مرتبہ خیام حسینی کے نزدیک پہنچ کر کے ہور کا گھوڑا رکا. آواز دی، میرے لال قریب آؤ، میرے ہاتھوں کو باندھ دو جیسے قیدی کو باندھا جاتا، میری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دو اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے فرزند زہرا سے سامنا کرتے ہوئے. آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، ہاتھوں کو باندھا گیا. ایک مرتبہ بیٹے نے سے بتایا کہ بابا آپ کا استقبال کرنے کے لیے حسین آ رہے ہیں. ایک مرتبہ ہور نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، گھٹنوں کے بل چلنا شروع کیا. عزیزو حسین کے قریب پہنچا، حسین کے قدموں پر منہ رکھا. مولا جب تک ہور کو معاف نہ کریں گے ہور اپنے سر کو نہ اٹھائے گا. اجرکم اللہ جزاکم خیر الجزا. عزیزو ہور نے سر کو قدموں پر رکھ دیا، کہا میں سر نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ آپ مجھے معاف نہ کریں گے. عزیزو ایک مرتبہ ہور کو حسین نے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا. آواز دی، اے ہور تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد. عزیزو ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز آئی. خیمے میں ایک کوہرام برپا دیکھا گیا. فضا کو آواز دی، اے فضا جاؤ جا کے معلوم کرو آخر یہ کیا بات ہے، یہ کیسا شور ہے، یہ کیسا غل ہے. زینب نے فضا کو بھیجا، فضا آئی. جب واپس گئی آواز دی، اے شہزادی خور آپ کے بھائی کی نصرت کے لیے آیا ہے. ایک مرتبہ شہزادی نے کہا، جا کے سلام کہنا اور کہنا اے ہور تم ایسے عالم میں ہمارے مہمان ہوئے ہو کہ مہمانی کا کوئی سامان نہیں، ارے ہم تمہاری خدمت میں تھوڑا سا پانی بھی پیش نہیں کر سکتے. بس عزیزو میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. ایک مرتبہ ہور نے آواز دی، مولا میں تب سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے جب میرے لال کو اجازت دے دیجیے گا مرنے کی. ہور کوئی مہمان کو مرنے کی اجازت دیتا؟ اے ہور کوئی مہمان کو مرنے کے لیے بھیجتا ہے؟ کہا مولا میں تو یہی سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا ہے. ایک طرف حسین کا انکار ہے، دوسری طرف ہور کا اصرار ہے. آخر میں ہور نے کسی طرح التماس کر کے، التجا کر کے اجازت لے لی. ہور کا بیٹا چلا، سپاہ شام کے مقابلے میں آیا. ساری سپاہ میں یہی شور ہے، اس کو گھیر کے مان لو، یہ باغی ہے، یہ ابھی ہمارے لشکر سے نکل کے گیا ہے، اس نے ہماری بے عزتی کی ہے، اس نے ہماری ساکھ خراب کی ہے. عزیزو چاروں طرف سے لشکر نے گھیرا. ہور کا بیٹا لوتے لوتے ایک مرتبہ آواز دیتا ہے کہ بابا آخری سلام قبول ہو. ایک مرتبہ ہور اٹھنا چاہتے ہیں، اپنے لال کے لاشے پر جانا چاہتے ہیں، لیکن حسین نے ہاتھ رکھا شانوں کے اوپر. ہور کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا جوان بیٹے نے مدد کے لیے پکارا ہے، جوان بیٹے نے آخری سلام کیا ہے. اے مولا میں اپنے لال کے پاس جانا چاہتا ہوں. حسین نے آواز دی، ابھی حسین زندہ ہے. اے ہور تم بیٹھو خیمے میں، میں تمہارے لال کا لاشا لاؤں گا. عزیزو حسین گئے، ہور کے جوان لال کا لاشا اٹھایا. آواز دی تھی ہور، ارے بیٹے کے جنازے پہ
بات کا پہنچنا بہت سخت ہوتا ہے، میں آواز دوں گا، ارے حسین اس وقت کیا ہوگا، ارے ڈبل اکبر کی آواز آئے گی، اے بابا اخلی سلام قبول ہو، کون ہوگا جو مدد کے لیے آگے بڑھے گا، ممکن ہے زینب آواز دے، میں آگے بڑھوں گی حسین کی مدد کروں۔